بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 جولائی سن 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، آج ماہ رجب کی 26 تاریخ ہے، یعنی اب مغرب کے بعد سے وہ 27ویں شب کا آغاز ہو جائے گا. 27 رجب کو وہ واقعہ پیش آیا جو سیرت کا بھی ایک بہت اہم واقعہ ہے، بلکہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ، یعنی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس معراج کے بارے میں اگرچہ بہت سی اختلافات بھی ہیں بعض حوالوں سے علمی طور پر، لیکن ان کی حیثیت جزوی اور ثانوی ہے. اس پر اتفاق ہے اس امر کا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مشاہدات کرائے کہ جن کی نظیر کہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی. کسی اور نبی اور رسول کو وہ مشاہدات نہیں کرائے گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. معراج کے اس واقعے کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر موجود ہے، اگرچہ قرآن میں اس کو 2 حصوں میں بیان کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے بالکل آغاز میں، اور اس معراج کا جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے بیت اللہ سے مسجد اقصا بیت المقدس تک کا، اس کا ذکر. پھر سورۃ النجم میں 27ویں پارے میں وہ جو آسمانی سفر ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اشارات ہیں واضح طور پر. تو یہ واقعہ تو یقینی ہے، قطعی ہے، ہوا ہے. اس کے بارے میں جو کچھ علمی اختلافات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کا دیدار بھی آپ کو نصیب ہوا، یہ ایک علمی اختلاف ہے. ایک علمی اختلاف اور بھی ہے، اگرچہ اس میں اس کا ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ معراج جو ہے یہ ایک مکاشفہ تھا، روحانی سفر تھا. اکثریت کے نزدیک یہ معراج کا سفر جو ہے یہ جسد کے ساتھ تھا، روح اور جسد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور یہ سارا سفر جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا اہتمام تو اس انداز نے کرایا تھا جو علی کل شیء قدیر ہے. اور یہ خواب نہیں تھا بلکہ جسد کے ساتھ ہی آپ کا یہ پورا سفر طے ہوا. اس میں محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ والد محترم ان کا ایک کتاب چاہے معراج النبی بڑا جامعہ یہ اس پر مضمون ہے. ان کے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ معراج ایک سے زائد مرتبہ ہوئی ہے, کم سے کم دو مرتبہ ہوئی. چونکہ دو مقامات کا بھی ذکر ہے کہ اس رات اس شب آپ کہاں تھے, ایک یہ کہ یہ سفر پیش آیا اس وقت آپ حطیم میں تھے, بیت اللہ کا وہ حصہ جو اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے لیکن اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا تعمیر کے اندر, اور وہ باہر ہے اور اس کے آپ کو معلوم ہے ہاف سرکل سا بنا ہوا ہے حطیم, وہاں پر آپ تشریف فرماتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں تھے اس وقت, وہاں سے سفر کا آغاز ہوا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ دو مرتبہ ہے, ایک مرتبہ نبوت کے بالکل آغاز میں اور دوسری مرتبہ جس کا قطعی ثبوت ہے احادیث سے, صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایات اور قرآن مجید میں بھی چیز کا تذکرہ ہے, وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سن 11 یا 12 ہجری میں ہوا, نبوی میں ہوا ہے, جبکہ آپ کی عمر شریف 51-52 برس کی تھی. یہ اس وقت معراج کا سفر ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بالکل قریب قریب بلا کر اور نوازشات کی, ان پر بارش کی ہے. اور اگر کسی نے یہ کہا ہے تو غلط نہیں کہا کہ اس سے پہلے سن 10 عام الحزن گزرا تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایسا سال ہے جس میں آپ کو پے بپے صدمات جھیلنے پڑے, بڑے بڑے صدمات, اور خود آپ نے اسے عام الحزن قرار دیا, غم کا سال, رنج کا سال. اس سے متصلن قبل شیب بنی ہاشم 3 سال قید, اور وہ قید بھی ایسی تھی کہ ہر طرح کی سپلائی معطل ہے, کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی, اور بچے بھی جو ہیں بنی ہاشم کے وہ بلک رہے ہیں, کچھ نہیں ہے ان کو, نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے. اور پھر حضرت خدیجہ کا انتقال رضی اللہ تعالی عنہا, اور پھر ابو طالب کا انتقال. یہ گویا جو آزمائشیں ہیں اور رنج اور غم, اس کے پہاڑ ٹوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پے بپے پے بپے, اور ظاہر ہے اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں تھے, یہ آزمائشیں بھی اسی رب کی ڈالی ہوئی تھی اور وہی اسے معلوم تھا کہ کون کتنی سخت آزمائش سے گزر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لیکن اس کے بعد پھر گویا کہ ایک اس کی کمپنسیشن کہہ لیجئے, پھر قرب کی انتہا ہوئی ہے اور وہ مشاہدہ کرایا گیا کہ جو جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی تاریخ انسانی. تو یہ ہے واقعہ معراج. اور یہ جو دوسرا سفر ہوا اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ جسد شریف کے ساتھ تھا. جو پہلا واقعہ ہے اس کا امکان موجود ہے کہ مکاشفہ ہو. یہ ہے وہ حل جو بانی محترم نے اس کتاب میں پیش کیا کہ علمی اختلافات کچھ ہیں اگرچہ, لیکن اس کی یہ نوعیت ہے. لیکن یہ جو 52 سال میں آپ کی عمر شریف کے سن 11 یا 12 کا آخر یا 12 کی ابتدا تھی, بلکہ 11 کی اخیر تھی, 27 رجب جب یہ واقعہ پیش آیا, یہ آپ کا جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ تھا. پہلے حصے کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل کا. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات وہ رب کے جو لے گیا اپنے بندے کو, اپنے بندے کو, اس میں بھی عبد ہی کے اندر بھی یہ خاص کیفیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نسبتیں ہیں, واشهد ان محمدا عبده ورسوله, عبدیت بھی ہے اور رسالت بھی ہے. عبدیت بھی کامل ہے, رسالت بھی کامل ہے, لیکن اللہ کے قرب کے حوالے سے جو نسبت ہے وہ زیادہ وہ عبدیت والی ہے. عبدیت میں رخ اللہ کی طرف ہے, بندگی, لو لگانا, اس کے حضور راتوں کو کھڑے ہیں, نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. یہ اظہار عبدیت. اور دن کے وقت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بندوں کی طرف جاؤ، اس کا رخ ہے بندوں کی طرف، پہنچاؤ اللہ کا پیغام اور سنو ان کی باتیں، گالیاں بھی سنو، استہزاء بھی سنو، طنز کے تیر بھی برداشت کرو، یہ رسالت ہے. تو جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام اس سے تو سب واقف ہی تھے، بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد اقصی کا لفظی ترجمہ ہوگا دور کی مسجد. ایک مسجد یہ ہے اور ایک اور مسجد اور ہے جو دور واقع ہے، یعنی بیت المقدس. مسجد اسے اس لیے کہا کہ وہ بھی معبد تھا، اللہ کی بندگی کے لیے تعمیر ہوا تھا. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سن 70 عیسوی میں اس کو ڈھا کر رومن جنرل ٹائٹس نے اس کی بنیادیں بھی اکھڑوا دی تھی. بعد میں عیسائیوں کے قبضے میں آیا یہ، اور عیسائیوں نے وہاں پر اپنا ایک گرجا بنایا تھا. جب مسلمانوں کو یہ ملا ہے تو اس وقت وہاں پر ایک گرجا تھا. بہرحال جو بھی ہے وہ مقام ہے، قبۃ الصخرۃ وہ مقام کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کا پھر آسمانی سفر شروع ہوا. وہ ایک مسجد ہے، ایک معبد ہے، اور وہاں تک کا سفر ہوا. راتوں رات وہ پروردگار اپنے بندے کو لے گیا. لفظ عبد کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ روحانی سفر نہیں ہے، بندہ گیا ہے پورا. یہ واضح ثبوت ہے. الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کے حوالے سے اس کی وہ مزید واضح کیا جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا. یہ وہ علاقہ ہے فلسطین کا جہاں سینکڑوں انبیاء آئے ہیں، سینکڑوں انبیاء کا مدفن ہے. زمینی اعتبار سے بھی انتہائی فرٹائل علاقہ. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اولیوز ہوتے ہیں، زیتون، اس کے باغات ہیں، بہت ہی فرٹائل. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم مشاہدہ کرائیں انہیں، اپنے بندے کو، کچھ اپنی نشانیوں کا. اور یہاں جب اس اہتمام سے تذکرہ آیا تو بڑی خاص نشانیوں کی بات ہو رہی ہے. انہ ہو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ہے، ہر شے کو دیکھنے والا. یہ وہ پہلا حصہ ہے. اور دوسرے حصے کا تذکرہ ہے سورۃ النجم. اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، اور ایک روایت تو وہ بھی ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں شامل ہے. میں چاہوں گا کہ وہ روایت ہم پوری کی پوری جو ہے وہ پڑھ لیں، تاکہ اس سفر کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جائے. اس سے قبل ایک وضاحت مزید عرض کر دوں کہ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالی کی طرف سے کچھ غیب کی خبریں بھی عطا ہوتی ہیں. کل غیب نہیں، غیب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جاتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. تبھی تو وہ نبی بنتا ہے اور پھر وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، اور کچھ مشاہدات بھی کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ علم الیقین اور عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے. نبی اور رسول نے ہدایت کو عام کرنا ہے، پہنچانا ہے، وہی ایمان کی سب سے بڑی بھٹی ہے. اسی سے پوری قوم نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہے وہ تو پوری نوع انسانی کے لیے ہے. اس تک جو ہدایت پہنچنی ہے تو اس کے لیے جس درجے کی وہ ایمانی کیفیت، ایمانی حرارت اور پختگی اور حق الیقین والی کیفیت درکار ہے، تو چنانچہ انبیاء کو وقتاً فوقتاً کچھ مشاہدات کروائے جاتے ہیں. سورہ انعام میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم کو مشاہدہ کرواتے رہے آسمانوں اور زمین کی جو خفیہ حکومت ہے اللہ کی، اس کے کچھ خفیہ چیزوں کا مشاہدہ کرواتے رہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائے پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے. ایک یقین کے لیے تو انہوں نے خود درخواست کر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں تذکرہ ہے، قال ربی ارنی کیف یحیی الموتا، پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا کہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، قال اولم تومن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں ایمان حاصل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اللہ اس پر قادر ہے، بلا ایمان تو حاصل ہے یقیناً ہے، لیکن اور اطمینان قلب ہو جائے تو کوئی مشاہدہ بھی کروا دیں، تو پھر وہ مشاہدہ کرایا گیا چار پرندوں کے حوالے سے، میں نے صرف اس کا اشارہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی خفیہ حکومت، ایک تو اسباب ہیں اس کے پیچھے، اس کے بیونڈ، وہ جو اس کا تدبیر امر کا معاملہ ہے وہ کیسے جاری و ساری ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کروایا تھا، سورہ کہف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، وہ ایک شخصیت سے ملاقات کرائی گئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ حضرت خضر تھے یا کوئی ایسی شخصیت تھی، لیکن وہ کارکنان قضاء و قدر میں سے تھے اور تکوینیات کے حوالے سے اللہ نے ان کو کچھ کام سونپے ہوئے تھے، تشریعی اعتبار سے وہ غلط کر رہے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیا، لیکن یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے اور اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور اس میں کیا خیر ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا، یہ بھی ایک مشاہدہ تھا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سلسلے کے جو ٹاپ کے مشاہدات ہیں اس میں کلائمیکس پر ہے یہ واقعہ معراج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، چنانچہ مسجد اقصیٰ کے اندر اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جماعت تیار ہے اور امام کی جگہ خالی ہے، حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کر دیا، آپ نے امامت کرائی اور بعد میں حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ تمام انبیاء اور رسول جو ہیں اس وقت آپ کے پیچھے موجود تھے، یہ کس بات کا سمبل ہے کہ آپ ہی سید الانبیاء، اور پھر مسجد اقصیٰ تک لے جانا یہ کس بات کا سمبل تھا کہ بیت اللہ مسجد حرام اس کی تولیت تو آپ کو ملے گی ہی، دین غالب ہوگا، وہ جو یہود و نصارہ کا مرکز ہے اس کی تولیت بھی آپ کو حاصل ہوگی، کل روح عرضی پر دین غالب ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے زیر نگی آئے گا، یہ اس کی سمبولک ایک حیثیت تھی، لیکن یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا ہے۔ تو وہ روایت جو اس میں بڑی تفصیل آئی ہے اس کے راوی ہیں حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی بہت سے اصحاب سے، اصحاب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ روایات منقول ہیں، لیکن ایک روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ عن مالک بن سعصہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثہ عن لیلۃ اسری بہ، حضرت مالک بن سعصہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے تھے جس رات کو آپ کو لے جایا گیا تھا، رب لے کر گیا تھا اپنے بندے کو۔ اب یہاں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ جسد کے ساتھ تھا۔ آپ فرماتے ہیں بینما انا فی الحطیم مضطجعا اذ اتانی آت، فرمایا کہ میں اس دوران کہ میں حطیم کے مقام پر تھا اور لیٹا ہوا تھا کہ آیا ایک آنے والا، وہ آنے والا کون ہے اس کی وضاحت بھی حدیث کے بقیہ حصے میں ہو جائے۔ فشق ما بین ہاذہ الی ہاذہ من تغرۃ نحلہ الی شعرتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرا سینہ جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کھول دیا، شک کر دیا، حلق کے یہاں سے لے کر ناف تک، فاستخرج قلبی، اور میرا قلب جو ہے اس میں سے نکالا، ثم اتیت بتشت من ذہب مملوۃ ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اور اس سے میرا دل دھویا گیا، ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہے کہ اس دل کو بھی اور پورے اندر سارے پیٹ کے اندر ساری اندرونی جسم کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے. ثم اتيت بدابة دون البغل فوق الحمار ابيض يقال له البراق. پھر میرے پاس ایک چوپایا ڈایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا, بالکل سفید, اس کا نام تھا براق. لفظ براق کے اندر بھی بڑی بانویت ہے, برق رفتار چیز تھی وہ براق, برق بجلی کو کہتے ہیں. چنانچہ بانی محترم نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ معراج کے سفر کو آج کا عقل گزیدہ انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتا, لیکن آج کی سائنس بھی اس کی ایک درجے میں توثیق کر دیتی ہے. سائنس سے عملاً تو ثابت نہیں ہے, لیکن کیلکولیشن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے. آئنسٹائن کی نے جو نظریات دیے کہ کوئی بھی جسد, کوئی باڈی اگر وقت روشنی کی, بجلی کی رفتار جو ہے اگر وہ حاصل کر لے, اس کو اٹین کر لے, تو پھر اس پر وقت نہیں گزرتا. براق, برق, تو وہ جس سواری پر لے جایا گیا اس کا نام براق بتایا, اور برق بجلی کو کہتے ہیں. اس کی رفتار ایسی ہے اور اس رفتار کے حوالے سے آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ اس پر وقت نہیں گزرے گا. چنانچہ جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا, کنڈی ہل رہی تھی اور بستر ابھی تک گرم تھا جہاں سے آپ اٹھے تھے. تو یہ ہے کہ اصل میں تو اس وقت کی رفتار کو روکنے والا وہ تو اللہ ہے, لیکن سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات کسی درجے میں سمجھ میں آتی ہے, جس کا ذکر والی محترم نے اپنی اس کتاب میں کیا. فرماتے ہیں کہ اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا. اب اس کی رفتار کے لیے یہ پیرایا اختیار کیا گیا, ہر قدم حد نگاہ پہ جاتا تھا. ثم انطلق بی جبرائیل فحملت علیہ, ثم انطلق بی جبرائیل, مجھے اس سواری پر براق پر سوار کرایا گیا اور جبرائیل بھی میرے ساتھ روانہ ہوئے. اب حدیث پہ جبرائیل کا تذکرہ آ گیا, معلوم ہوا کہ جو شروع میں آیا تھا کہ ایک آنے والا آیا وہ کون تھا, وہ جبرائیل علیہ السلام تھا. حتی آتا سما دنیا, یہاں تک کہ ہم دنیا کے ساتھ پر, یعنی پہلے آسمان تک پہنچ گئے, قریب والا آسمان. اب اس حدیث میں اس زمینی سفر کا تذکرہ نہیں ہے جو دوسری بہت سی صحیح حدیث میں ہے. حضرت شعثہ انہوں نے جو روایت کی ہے اس میں آسمانی سفر کا تذکرہ ہے. دوسرا میں آپ کو اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ پہلا حصہ اس کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا, جس کا ذکر خود قرآن نے کر دیا. فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے دستک دی پہلے آسمان پر, فاستفتح, دروازہ کھلوانا چاہا, قیل من ھذا, وہاں سے پوچھا گیا کون ہے, قال جبرائیل, کہا کہ میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا کون ہے, ومن معک, اور آپ کے ساتھ کون ہے, بتایا گیا, انہوں نے بتا دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو ہے وہ دروازہ کھول دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا, مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح, خوش آمدید, تو کیا ہی عمدہ ہے یہ آنے والا. ہر آسمان پر, گویا کہ ہر آسمان میں داخلے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں اور ان کا بھی پاسداری ہو رہی ہے. فلما خلصت فیہا آدم فاذا فیہا آدم, حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں پہلے آسمان میں داخل ہوا, دروازہ کھلا, تو میں نے پایا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو. تو جبرائیل نے تعارف کروایا, قال ھذا ابوک آدم فسلم علیہ, فسلمت علیہ, انہوں نے کہا یہ تمہارے باپ حضرت آدم ہے, انہیں سلام کیجیے, تو میں نے انہیں سلام کہا. تو جواباً انہوں نے سلام کہتے ہوئے فرمایا, مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, خوش آمدید, اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی. حضرت آدم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا قرار دیا, وہ جدی امجد ہیں لہذا اس نسبت سے بیٹے ہیں, صالح انتہائی صلاحیت والا نیک، ایک لفظ سے بڑا جامع. ثم صعد بي حتى اتت السماء الثانیہ، پھر مجھے لے جایا گیا اور اٹھایا گیا اوپر، یہاں تک کہ ہم دوسرے آسمان تک پہنچے، اور وہاں پر بھی وہی سوال جواب ہوا، اور پھر استقبال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں الفاظ کے ساتھ. اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، اور وہما ابنا خالتین، وہ آپس میں خالزاد بھائی بھی تھے، اور ان دونوں نے بھی ان کو سلام کہا، حضور نے بھی سلام کہا، جواباً بھی سلام بھیجا گیا، اور ان دونوں نے کہا کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، مرحبا ہمارے وہ بھائی کے جو انتہائی صالح، نیک، اعلی کردار کا مالک، اور جو انتہائی صالح نبی بھی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے آسمان پر، ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح قيل من هذا قال جبرائيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد رسل اليه قال نعم. وہی بات کو سو رہی ہے، کون ہیں آپ، آپ کے ساتھ کون ہے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو دروازہ کھولا گیا، اور مرحبا بھی فنعم المجيء جاء، خوش آمدید ہے آپ پر، آپ کے لیے کیا ہی عمدہ ہے یہ آنے والا، استقبال ہو رہا ہے. ففتح فلما خلصت فإذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور وہی مکالمہ ہوا. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ سے ملاقات کا ذکر حدیث میں ہے تو وہاں پر ایک چیز اضافی ہے جو پہلے انبیاء کے ساتھ نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ سلام کے تبادلے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہونے لگے چوتھے آسمان، پانچویں آسمان سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو پوچھا گیا کہ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے، تو جواب ارشاد فرمایا، الفاظ یہ ہیں کہ میں، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی، جن کی بعثت میرے بہت بعد ہوئی ہے، لیکن ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے مقابلے میں میری امت سے جنت میں جانے والے بہت کم ہوں گے. مجھے اپنی امت کے حال پر رونا آ رہا ہے. ثم صعد بي الى السماء السابعه، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اٹھایا گیا ساتویں آسمان کی طرف، اور وہاں بھی وہ تمام مکالمہ ہوا. وہاں ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ خلصت فیضا ابراہیم، داخل ہوئے تو وہاں پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. قال هذا ابوك ابراہیم، حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، اس لیے کہ آپ ان کی نسل سے ہیں. خود جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قربانی کیا ہے، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو بنو اسماعیل ہیں، اور حضرت اسماعیل کے والد ابراہیم علیہ السلام، یعنی وہاں بھائی کہہ کر نہیں بلکہ یہ باپ. پھر وہیں پر ہوا یہ بات، حضور نے سلام کیا، جواباً انہوں نے سلام کہا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو میرے اس بیٹے کے لیے کہ جو انتہائی صالح ہے اور نبی بھی ہے صالحین میں سے. پھر فرمایا ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، پھر مجھے بلند کر دیا گیا اور اٹھایا گیا سدرۃ المنتہا تک. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے سورہ نجم. یہ مقام کیا ہے؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت. منتہا وہ مقام ہے بس جو آخری مقام ہے، اور بعض علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے آگے کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، اور کسی کی رسائی بھی نہیں، نہ کسی فرشتے کی نہ کسی اور مخلوق کی، وہ آخری حد ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا. اس کی اصل کیفیت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم خود زمان و مکان کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے محدود عقلی پیمانوں کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے ایک وضاحت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. یہاں پر اب دیکھیے سورۃ النجم میں کیا بات ہو رہی ہے. حدیث کو ابھی ہم ایک طرف رکھتے ہیں. سورۃ النجم میں اس حوالے سے جو الفاظ آئے ہیں ذرا ان کا ہم مطالعہ کر لیں جن کی میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے نہیں جھٹلایا اس چیز کو جو کہ نگاہیں دیکھ رہی تھیں، یعنی اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کر رہے تھے، یہ دل میں وسوسہ بھی نہیں پیدا ہوا کہ یہ کچھ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ کوئی خواب ہے، کوئی دھوکہ ہے، کوئی شراب ہے، بلکہ پورے یقین قلبی کے ساتھ جو دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت. ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس سے بحث کرتے ہو اور جھگڑتے ہو اس بات میں کہ جو اس نے خود دیکھی ہے، بچشم سر اس مداہدہ کی ہیں، جو باتیں ان کے بارے میں بحث کر رہے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کو دیکھا سب سے پہلے، وہ ہے جبرائیل علیہ السلام. دیکھیں جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وحی لے کر نازل ہو رہے ہیں، پہلی وحی سے لے کر اور آخری نبی تک پورا قرآن، بلکہ ہر نبی تک اللہ کا پیغام اور وحی پہنچانے والے حضرت جبرائیل. جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اصل ملکی حالت میں دیکھا، یعنی فرشتے کی اصل حیث میں بھی آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں سورۃ تکویر میں ہے 30ویں پارے میں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جب افق مبین پر آپ نے دیکھا تھا انہیں. اور اس کی جو شان نزول کی روایت تھی اس میں آتا ہے ایک مرتبہ غار حرا سے اتر رہے تھے اور ابھی بالکل ابتدائی دن تھے کہ آپ پر آغاز ہوا تھا وحی کا، آواز یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پھر آواز آئی، پھر آواز آئی، پھر فرماتے ہیں کہ جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جو پہلی وحی لے کر آیا تھا وہ افق مبین پر تھا، کھلے افق پر اپنی اصل ملکی شکل میں تھا اور پورا افق اس سے بھر گیا تھا. اور پھر وہ نزدیک آیا اور اس نے کو جو ہے وحی کی ہے جو وحی کی، تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس وقت جس کو وہ دیکھ رہے تھے جبرائیل کو اصل شکل میں دیکھ رہے تھے، اور ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا جبرائیل کو. عند سدرۃ المنتہا، ایک وہ موقع تھا اور دوسرا موقع یہ آیا، سدرۃ المنتہا کے قریب جب پہنچے ہیں تب جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. حضرت جبرائیل بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آتے تھے، بہت سی روایات میں ہے، اور بالعموم حضرت داحیہ قلبی ایک صحابی ہیں ان کی سی مشابہت کے ساتھ آتے تھے، اور ویسے ان کا آنا جو ہے ایک اس انداز سے بھی تھا کہ ایک فرشتہ ہے غیب میں ہے وہ آ کر کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے اصل ملک کی شکل میں خود اس کو دیکھا. تو جو دیکھا تھا اس پر دل کا یقین تھا، جو کچھ بھی وہاں مشاہدے ہو رہے ہیں سدرۃ المنتہا کے قریب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پورے دل یقین کے ساتھ کہ جو دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت. عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأوا، وہی سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت المأوا بھی ہے. بہت سی جنتوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جنت الفردوس بھی ہے، جنت مأوا بھی ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جنت ہے جو آسمانوں میں ہے، سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، اور متقین کے لیے جنت المأوا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو دنیا میں بھی ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور اس خوف کی وجہ سے کہ حساب دینا ہے، اپنے آپ کو اس نے روکا ہے گناہوں سے، حرام سے، اللہ کی نافرمانی سے، یہی تقویٰ ہے. تو بہرکیف عندہا جنت الماوا، جنت ماوا بھی اسی کے پاس ہے، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس. اس یخش سدرۃ ما یخشا، جبکہ اس بیری کو ڈھانپے ہوا تھا جو ڈھانپے ہوا تھا. اب یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ اس کی وضاحت الفاظ میں ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. ایسے ایسے مشاہدات ہوئے ہیں، اتنے اعلیٰ پائے کے مشاہدات ہوئے ہیں کہ انسانی نطق اس کو بیان کرنے سے قاصر. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو نگاہ کج ہوئی اور نہ ہی حد ادب سے آگے بڑھی. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سورج بھی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ایسی عظیم نشانیاں جو ہیں وہ چکا چون کرنے والی نگاہوں کو، جن کا تحمل عام انسانی آنکھ نہ کر سکے، ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دکھائی گئیں، لیکن نگاہ کج نہیں ہوئی اور حد ادب سے آگے بھی نہیں بڑھی. اس پر مجھے یاد آیا کہ بانی محترم اقبال کا ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ اس مقام کی سمجھ آئی جب اقبال کا وہ شعر پڑھا. اب یہ دیکھیے، حضور کا قرب ہے اللہ سے، انتہائی سے زیادہ قرب، سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ یہاں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے بارے میں وہ علمی اشکال ہے کہ براہ راست دیدار نصیب ہوا اللہ کا یا اللہ کی وہ نشانیاں، عظیم نشانیاں جو خاص نشانیاں ہیں وہ دکھائی گئی. قرآن میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ تو نشانیوں کی بات آ رہی ہے. اذ یخشى سدرۃ ما یخشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہاں انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا. یہ جو الفاظ آ رہے ہیں تو اقبال نے بہرحال دیدار براہ راست تھا یا وہ تجلیات تھی کہ جو عام طور پر کسی کو نہیں دکھائی گئی. اقبال نے اس کو یوں کہا کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. تو یہ اقبال نے اپنے انداز سے ایک بات کہی ہے. یہاں بھی جو بات آئی کہ نہ تو نگاہ کج ہوئی اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، تو یعنی حدود کو پھلانگنا، حد سے تجاوز بھی نہیں کیا، حد ادب بھی ملحوظ رہا اور پوری طرح نگاہ جما کر مشاہدہ بھی کیا. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، ان آیات کے حوالے سے جو علمی اختلاف ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ دیدار نصیب ہوا یا نہیں ہوا. صحابہ میں سے بہت سے صحابہ کا، اور خاص طور پر حضرت عائشہ ام المومنین، جن کا شمار فقائے صحابہ میں سے ہوتا ہے، جنہیں دین کی سمجھ، غیر معمولی سمجھ حاصل تھی، حضرت عمر بھی ان میں سے تھے، ان کا کہنا ہے کہ دیدار کا تو کوئی سوال نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، تجلیات کا مشاہدہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک تجلی جو ہے اس کو بھی نہ سہ سکے تھے، مشاہدے کا مطالبہ کر دیا تھا، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مکالمے کا شرف تو حاصل ہو رہا ہے بار بار کلام، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو ذرا موقع عنایت فرما کے تیرا دیدار بھی نصیب ہو جائے. قال لن ترانی، فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، سامنے پہاڑ پر نگاہ ڈالو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو اس کا امکان ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. ایک کچھ تجربہ کرایا گیا. فلما تجلى ربه دبه للجبل، جب اللہ نے ایک تجلی ڈالی ہے پہاڑ پر، کیا ہوا؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. جعلہ دکن وخر موسیٰ صعقاً، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی ذات کا دیدار تو دور کی بات ہے، ایک تجلی جو ہے وہ بھی سہنا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے. یہاں عظیم تجلیات کا مشاہدہ ہوا ہے. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تو بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں دیدار بھی نصیب ہوا، یہ ایک علمی سی بات ہے، قرآن مجید جس کی تائید کر رہا ہے، اور حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ شد و مت سے کہا نور انا یورا، وہ تو اللہ نور ہے، ان آنکھوں سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، بہرحال ان کی رائے یہ ہے. تو لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یہ ہے معراج، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر پھر آگے بھی اس حدیث کے الفاظ کچھ چل رہے ہیں، اس کو پورا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، مجھے اٹھایا گیا سدرۃ المنتہا تک، اور اب وہاں کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں کہ اس بیری کے درخت کے بیر تو علاقہ ہجر کے مٹکوں کے حجم کے تھے، جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، لیکن وہ عام بیری تو نہیں تھی، اس کی کیفیت کیا تھی اسے تو زبان بیان ہی نہیں کر سکتی، لیکن کچھ اندازہ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کے بیر جو ہیں وہ تو علاقہ ہجر کے مٹکوں کے برابر تھے، یعنی کو بڑے بڑے، اور پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے. جبرائیل نے بتایا کہ ہاذہ سدرۃ المنتہا، یہ مقام ہے سدرۃ المنتہا کا. فیضا اربعۃ انہار، اور اس مقام پر چار نہریں ہیں، نہران باطنان و نہران ظاہران، دو نہریں جو ہیں وہ باطن ہیں خفیہ ہیں، اور جو دو ہیں وہ ظاہری ہیں. قلت ما ھذا یا جبرائیل، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے، یہ باطن دو ظاہری دو باطنی؟ جواب انہوں نے ارشاد فرمایا اما الباطنان فنہران فی الجنہ، دو باطنی ہیں اور وہ اصل میں جنت کی نہریں ہیں جو ڈھکی ہوئی ہیں، ایک کوثر ہے اور دوسری سلسبیل ہے، یعنی ان کا سر چشمہ بھی یہ ہے. واما الظاہران، اور دو ظاہر ہیں، فالنیل والفرات، ظاہری نہریں جو ہیں وہ نیل اور فرات. ثم رفع لی الى البیت المعمور، اور پھر مجھے بیت معمور پر اٹھایا گیا. ایک اور روایت میں بیت معمور کا تذکرہ پہلے ہے، سدرۃ المنتہا سے پہلے بیت معمور تک گئے. بیت معمور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے بیت اللہ خانہ کعبہ دنیا میں ہے، بالکل اسی کے بالمقابل آسمانوں میں ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں ہر وقت فرشتے طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے فرشتہ اسے دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا، یعنی فرشتوں کی آمد و رفت وہاں کتنی زیادہ ہے اس کا ایک اثر اس کا اندازہ کیجئے کہ فرشتے جو ہیں ہر وقت 70,000 وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتے کو اس کی زندگی میں ایک ہی موقع ملتا ہے وہاں، اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا. تو دو روایات میں سے ایک میں یہ ہے کہ پہلے بیت معمور کو دیکھا پھر سدرۃ المنتہا کو، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے سدرۃ المنتہا پہ گئے پھر بیت المعمور. بہرحال یہ ہیں وہ جو مشاہدات وہاں پر کرائے گئے. ثم اتیت بإناء من خبر وإناء من لبن وإناء من عصب، اور پھر میرے پاس تین برتن لائے گئے، ایک میں خمر یعنی شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، اور تیسرے برتن کے اندر شہد. فأخذت اللبن، فرمایا کہ میں نے اس میں سے دودھ والا جو ہے اس کو قبول کیا. حضرت جبرائیل نے اس پر کہا کہ ہی الفطرۃ التی انت علیہا و امتک، یہی اصل میں وہ دین فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت ہے، یہ اس کی سمبل ہے کہ آپ نے صحیح انتخاب کیا. اس کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں کہ ثم فرضت علیہ الصلاۃ، فرضت علیہ الصلاۃ 50 صلاۃ کل یوم، پھر 50 نمازیں روزانہ جو ہیں وہ مجھ پر فرض کی گئیں، مجھ پر اور میری امت پر. اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ تین تحفے مجھے عطا کیے گئے، ایک تو یہ 50 نمازیں ایک دن رات میں 24 گھنٹوں میں، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، یہ بھی معراج کے تحفوں میں سے ہے اور عرش کریم کے خاص خزانوں میں سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون سے لے کر اور اختتام تک. اور تیسری چیز جو آپ کو عطا ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ کبیرہ بھی توبہ کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے، بشک بشرطے اس ایک شرط کے ساتھ کہ کسی قسم کے شرک میں ملوث نہ ہو۔ یہ تین جو ہے وہ تحفے کہیے اور اس میں بشارتیں کہیے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پھر آگے اس میں وہ تفصیل بھی موجود ہے اس روایت کے اندر کہ واپسی پر جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا بھئی مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، واپس جاؤ اللہ سے درخواست کرو۔ چنانچہ پہلی درخواست پر اس کو 40 میں کنورٹ کیا گیا، پھر درخواست کی گئی، پھر 30 پر بات آ گئی، پھر درخواست کی گئی، پھر 20 پر بات آئی، پھر درخواست کی ہے 10 تک آ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ امت کے احوال سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے، تجربہ انہیں تھا۔ تب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ پھر میں جاؤں، اور اب تو لحاظ اور شرم مانے آ رہی ہے۔ تو پھر غیب سے اللہ کی طرف سے بشارت دے دی گئی کہ 5 ہی جو ہیں آپ کے لیے فرض کر دی گئی آپ کی امت پر، اور جو ان کو باقاعدگی سے ادا کرے گا ان کے لیے 50 کا ثواب ہوگا۔ تو یہ ہیں وہ تحفے جو اس وقت لے کر آئے، اور یہ مشاہدات عظیم مشاہدات کرائے گا۔ ان میں ایسے مشاہدات بھی ہیں جو اور احادیث میں آئے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے خاص طور پر احوال دیکھے کہ کس کس طرح سے جو جو جرائم کیے تھے ان کی سزا کس انداز سے مل رہی تھی۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، بدلے میں تمہیں وہی کچھ ملے گا جو عمل تم نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ کسی کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے جسموں کا گوشت کاٹ کر انہیں کو کھلایا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ غیبت کرتے تھے، اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کچھ ہیں کہ ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے کوٹھڑیاں ہوں، بڑے بڑے کمرے ہوں، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں جو انہیں مسلسل دسے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سود خور ہے، حرام خور ہے۔ تو اس قسم کے مشاہدات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ احادیث میں ملتا ہے۔ بہر کیف یہ وہ ایک عظیم تجربہ تھا جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص تحفہ تھا حضور کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے بھی۔ اور اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ دیکھیں گے کتنے سخت مراحل سے گزرے تھے۔ شیب بنی ہاشم کا معاملہ، حضرت خدیجہ کا انتقال، پھر ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے وہ جو بنی ہاشم کی پروٹیکشن تھی اس سے آپ محروم ہو گئے۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے دار الندوہ میں اعلان کر دیا گیا کہ آپ جو چاہے جہاں چاہے محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبیلے کی پروٹیکشن ختم ہو گئی ہے، لہذا ہماری طرف سے اب اجازت ہے۔ جہاں تک حالات پہنچ گئے تھے ان حالات میں یہ سفر کرایا گیا، اور اس میں بشارتیں بھی دی گئیں اور تحفے بھی، اور اللہ کی طرف سے عنایات اور نوازشات کی وہ بارش ہوئی ہے کہ جس کی کوئی اور مثال موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو مشن لے کر آئے اس کی تکمیل میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔